صدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
ادبی مجلے صدا رنگ کے ایک اور شمارے کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہمارے اس مجلے کی سوتی جھلکیاں روبرو کے عنوان سے بزرگ شاعر جناب مرتضیٰ برلاس کی گفتگو اور ان کا منتخب کلام۔
عصری آگہی کو غزل کے اندر غزل کے لہجے میں کہنا، یہ بات ہے کہ اس کو اسٹیٹمنٹل نہ بنایا جائے، اس کو بیانیہ شاعری نہ بنایا جائے، بلکہ غزل کے لہجے میں آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 190 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کریں گے۔
اس غزل میں ایک خوبی یہ ہے کہ جو قافیہ ہے اس کا وہ بڑا مشکل طلب ہے، کیا کھینچا سمجھا چاہیے، اور چاہیے جو ہے اس کا استعمال اس لفظ کا مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے ہوا ہے شاعری میں۔ تو دیکھیے غالب کس طرح سے اس قافیہ اور ردیف کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے۔
کلام شاعر بازوبان شاعر کے عنوان سے ڈاکٹر محبوب راہی اپنا کلام پیش کریں گے۔
کیا شے ہے خوشی، رونے کا مقصد کیا ہے، بیداری ہے کیا، سونے کا مقصد کیا ہے، میں ہوتا نہ دنیا میں تو کیا ہو جاتا، میں ہوتا نہ دنیا میں تو کیا ہو جاتا، اور ہوں تو میرے ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اور دیکھیے اسکراؤں کے سپنوں کے کھلونوں سے کہاں تک کھیلوں، سپنوں کے کھلونوں سے کہاں تک کھیلوں، محرومی کے صدمات کہاں تک کھیلوں، بگڑی ہوئی تقدیر سنواروں کیسے، کیا نظمیں جہاں ہاتھوں میں اپنے لے لوں۔
اور آخر میں ایک افسانہ چراغ کی لو، حاجرہ مسرور کے لکھے ہوئے اس افسانے کو سنائیں گے خالد حمید۔
گھر کے سنسان تاریکی میں دیا سلائی کے رگڑنے کی آواز گونجی اور سیاہ تاخ میں رکھے ہوئے چراغ پر مدھم سی لو چمکنے لگی۔ بوسیدہ دالان کے ستون کا سایہ چھوٹے سے آنگن سے گزر کر سامنے کی دیوار تک چڑھ گیا تو اچھن نے دیا سلائی کی ڈبیا مٹھی میں دبا کر اپنا سر تاخ کے برابر ٹیک دیا اور پتلیاں پھرا کر چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی لو کو دیکھنے لگی۔ باپ نے بیڑی چارپائی کی پٹی پر رگڑ کر بجھا دی اور اسے دوبارہ پینے کے خیال سے اپنے کان پر جما کر اچھن کی طرف دیکھا تو اسے جیسے تھچکا سا لگا۔ اندھیرے میں پناہ ڈھونڈتی ہوئی روشنی میں وہ اس طرح کھڑی ہوئی بڑی بھیانک لگ رہی تھی۔ ہڈیوں پر منڈی ہوئی سیاہ کھال، الجھے الجھائے چون جیسے بال، کھلے ہوئے ہونٹ اور پھری ہوئی پتلیاں، بس جیسے وہ دیوار سے ٹک کر مر گئی ہو۔
یہ تھی ہمارے اس مجلے کی سوتی جھلکیاں۔
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں، جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر، طویل دورانیے کے مذاکرے، اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے۔ ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل، تعلیم، امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں۔ مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے 0800-777-789۔ نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے 0800-777-789۔
پروگرام کا آغاز اپنے مستقل سلسلوں سے کرتے ہیں۔ روبرو میں ہمارے مخاطب ہیں ایک بزرگ شاعر جناب مرتضیٰ برلاس، ان کی مختصر گفتگو کے ساتھ آپ ان کا کچھ منتخب کلام بھی سنیں گے۔ یہ گفتگو اور کلام ہم نے کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ کیا تھا۔ جناب برلاس صاحب ساری عمر سرکاری نوکری کرتے رہے، اعلیٰ سول سروس کے ملازم ہوتے ہوئے شاعری کا دشوار سفر بھی جاری رکھا۔ دونوں کے درمیان توازن قائم رکھنا خاصا مشکل کام ہے، مگر اس کو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا۔ انہی کا شعر ہے، دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں، افسروں میں شاعر ہیں، شاعروں میں افسر ہیں۔ لیجئے ان کی اپنی شاعری کے بارے میں انہی سے کچھ باتیں سنیے۔ جناب مرتضیٰ برلاس،
میں اصل میں شعر اس لیے کہتا ہوں کہ میرے گھر کا ماحول ایسا تھا، میرے بڑے بھائی جو تھے وہ جگر صاحب سے بہت زیادہ متاثر تھے اور ان کے ہی مطلب وہ پیر مرشد نے سمجھتے تھے۔ میں تو بذات خود سائنس کا طالب علم تھا، بلکہ میتھمیٹکس کا انڈیا میں طالب علم تھا، لیکن گھر کا ماحول چونکہ ایسا شاعرانہ تھا تو بچپن سے وہ شعر کہنے کی طرف رجوع کیا، بیت بازی وغیرہ سے۔ لیکن باقاعدہ شاعری جسے میں کہتی پروفیشنل پوئٹری میں نے تقریباً سن 55-56 اپنی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد شروع کی، اور ویسے پہلے تقریباتی قسم کی شاعری میں کر لیا کرتا تھا۔ پھر جب ملازمت میں آیا، میں سول سروس میں تھا یہاں کی، تو ملازمت میں جب آیا تو شروع میں رومانی شاعری جیسے سب لوگ کرتے اسی طرح سے میں نے شروع کی نظموں سے، لیکن ایک دو محفلوں میں رومانی شاعری سنانے کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ میرا منصب ایسا ہے کہ جو بات گھروں میں بھی ڈسکس ہوتا ہے، کیونکہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں ضلعوں کے، ان کے معاملات عوام سے پوشیدہ نہیں ہوتے، بلکہ یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کیا پکا ہے۔ تو ان حالات میں مجھے محسوس ہوا کہ مجھے رومانی شاعری کا جو ہے یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو عوام کو ایجوکیٹ کرنے کا مسئلہ ہے، عوام کو سوشلی اور ایجوکیشن، اس کا میں نے تقریباً وہ جو ارد گرد کے ماحول جو تھا، پاکستان میں ایسے حالات تھے کہ جب لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اس تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، تو میں نے وہ عصری آگہی کا لہجہ اختیار کیا، اور اب میں اسی حیثیت سے اردو ادب میں پہچانا جاتا ہوں۔
بلا صاحب، آپ مسلسل اور تواتر سے شعر کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ کا نام کسی ادبی گروپ، تنظیم یا تحریک کے حوالے سے معروف نہیں ہوا، آپ نے خود کو سب سے الگ تھلگ رکھا، آخر کیا وجہ تھی اس کی؟
وجہ یہ ہے کہ ایک تو میرا وہ ملازمت ایسی تھی کہ میں کسی گروپ میں منسلک نہیں ہو سکتا تھا، مجھے نیوٹرل رہنا پڑتا تھا۔ دوسرے یہ کہ ہم میری ٹرانسفریبل پوسٹیں تھیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ضلع میں ایک زیادہ زیادہ سال دو سال گزارنا ہوتا تھا، اور اس طرح سے مختلف حلقوں میں میں جاتا رہا۔ پھر یہ کہ میرا نظریہ یہ تھا کہ شعر بذات خود تحریک کی ضرورت نہیں ہوتی، شاعری کا شاعر کا مزاج جو ہے وہ بذات خود تحریک کا محتاج نہیں ہے۔
تو اس زمانے کی ترقی پسند تحریک، جدیدیت تحریک،
ترقی پسند تحریک، میں مجھے ترقی پسند تحریک ہی سے لوگ وابستہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں،
اسی لیے میں نے،
حالانکہ میں اس کے ہراول دستے میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن فکری طور سے ترقی پسند بھی سمجھا جاتا ہوں، بلکہ اس موضوع پر میرے میں رائٹ گرل گلڈ کا یہاں پہ الیکٹڈ ممبر بھی بنا، تو اس وقت بھی اس پر مقالے وغیرہ لکھے گئے تھے جب منتخب ہوا میں کہ یہ ترقی پسند ہے۔ لیکن ترقی پسند وہ سرخ ترقی پسند جو سرخے کے ساتھ ہوتی تھی، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ترقی پسندی جو ہے پروگریسو، ہر دور ترقی پسند ہوتا ہے، پچھلے دور سے آگے ترقی ہوتی ہے، اور اسی کو جو پہلے دور تھا اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں، یہی ترقی پسندی ہے۔ اگر غریب کی بات کی جاتی ہے تو یہ ترقی پسندی ضرور ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ اس کو سرخ انقلاب کے نام سے یا سرخ پرچم کے نام سے ترقی پسندی جو ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں بنیادی طور سے کٹر قسم کا پاکستانی ہوں، کٹر مسلمان ہوں۔
یہ فرمائیے کہ اب زندگی کے اس موڑ پہ آ کے آپ کی شاعری کا انداز کیا ہے، اور کن موضوعات کو آپ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور کیا آج کل آپ کی
بات؟ یہ تو میں تو اپنے منہ سے کہنا مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا، جب آپ مجھ سے انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری انفرادیت کیا ہے۔
جی ہاں، وہ تو میں ہے، لیکن آپ کی اپنی نظر میں جو ہے یعنی
میں اپنی آگہی کا مترجمان ہوں, اور اصلی آگہی میں جو آج ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے یونیورسلزم میں بھی اور نیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی, ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں اور ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے اپنے ارد گرد سے. تو میں عصری آگہی کے ترجمان کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ عصری آگہی پر شعر کہنا, اس کو بعض لوگ ترقی پسندی کہتے, ترقی پسندی تو ضرور ہے یہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عصری آگہی کو غزل کے اندر غزل کے لہجے میں کہنا, یہ بات ہے کہ اس کو اسٹیٹمنٹل نہ بنایا جائے, اس کو بیانیہ شاعری نہ بنایا جائے, بلکہ غزل کے لہجے میں آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں.
اچھا بدلا صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ نے جس دور میں اپنا یعنی شعری ذوق آپ کا شروع ہوا, پھر آپ نے شاعری شروع کی, خاصا گہما گہمی کا دور تھا یعنی جگر مراد آبادی کے دور سے لے کر, اور اس کے بعد ادبی حلقوں میں خاصی گہما گہمی تھی, بڑے بڑے نام تھے. اب کیا صورت حال ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اردو شاعری اور اردو ادب ہے اس کا رجحان کیسا ہے, کیا رجحانات چل رہے ہیں, کیا آپ کو اب اس ماحول میں کیا تبدیلی نظر آتی ہے 21ویں صدی کے؟
جگر اور آزاد فانی جگر کے دور کے بعد بالکل غزل کا ایک دوسرا دور شروع ہوا ہے. دراصل ہمارا یہ ہے کہ روایت پر چلنا مشکل کام ہے, یہ ایک گھنا جنگل ہوتا ہے جس میں راستہ تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لہذا ہمیشہ سہل پسند کوئی نیا راستہ اختیار کرتے ہیں, اور یہ جتنی تحریکیں ہیں میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سہل پسندی ہوتی ہے. مثلا جب ہم پابند نظم لکھنے کے اہل نہیں ہیں یا ہمارے اندر وہ صلاحیت پابند نظم لکھنے کی نہیں ہے, تو ہم نے قافیہ اور ردیف کو سے مبرہ آزاد نظم کا ایجاد کر لیا. جب ہم آزاد نظم کی بہور میں نہیں آ سکتے تو پھر ہم نے نثری نظم اختیار کر لی. اسی طرح سے ہر دور میں یہ جو نئے راستے اختیار کیے جاتے ہیں جن کو ہم جدت کا نام دیتے ہیں, یہ ایکچولی روایت سے بغاوت, روایت سے انحراف ہے. یہ ہماری سہل پسند طبیعت کا عکاس ہوتا ہے کہ ہم چونکہ اب روایت میں اور کلاسی کی شاعری میں اتنا گھنا جنگل ہے کہ اس میں راستہ نیا تلاش کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن اس جنگل کے ساتھ ایک پگڈنڈی بنا لینا آسان ہوتا ہے. تو وہ اس گھنے جنگل کے کو سامنے رکھ کر پگڈنڈی بنائی جاتی ہے اور وہ کامیاب وہی ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دور سے ایک راستہ نکالتے ہیں وہ شاعری زندہ نہیں رہتی, تھوڑا روایت سے واسطہ تو رہتا ہے جدید شاعری میں, کامیاب جدید شاعری میں, لیکن بالکل لہجگی اختیار نہیں کی جاتی. تو میں اسی شعری اس شعری بلند کا قائل ہوں کہ جو روایت میں قائم رہتے ہوئے نئے راستہ موضوعاتی طور سے یا یا زبان کے لحاظ سے اس کو اختیار کیا جائے.
ہاں بالکل درست فرمایا آپ نے, اور مطلب یعنی یہ جو شاعری کی تان جو ہے وہ پھر بالآخر نثری نظم پہ ٹوٹی جو بالکل روایت سے کٹی ہوئی تھی, تو میرا خیال ہے اس کو تو آپ نے قبول نہیں کیا ہوگا.
کبھی نہیں, بالکل نہیں. میں تو سمجھتا ہوں نثری نظم کو میں نظم کہتا ہی نہیں, بلکہ یہ نظمیہ نثر ہوتی ہے. اس کو یہ جیسے انگریزی میں کوٹیشنز ہوتے تھے بہت خوبصورت خوبصورت انگلش انشائیہ میں, تو اس طرح سے نثری نظم کا نام دے دیا گیا ہے. اس میں شاعری تو کوئی بھی نہیں ہوتی, تو نہ میں اس کا قائل نہیں ہوں.
اچھا بدلا صاحب, آپ شاعری کے علاوہ اپنی آپ بیتی بھی لکھ رہے ہیں جس کی دو ایک اقساط میں نے بھی دیکھی ہیں, تو وہ اب کس مرحلے پہ ہے؟
وہ پانچ چھ, اصل میں ایک پرچہ نکلتا تھا دبستان جس کا میں خود ہی سرپرست تھا اور ایک صاحب ہیں وہ اس کو ایڈٹ کرتے تھے, ان کے کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ وہ پرچہ بند ہو گیا. اس میں میں ہر ماہ ایک قسط لکھا کرتا تھا, اب وہ اس کے بند ہونے کی وجہ سے آپ بیتی رک گئی ہے, لیکن لوگوں کا تقاضا ہو رہا ہے کہ اب میں اس کو مکمل, کیونکہ اس میں بہت سے حسینوں کے نام آتے ہیں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو مکمل کریں. میں انشاءاللہ اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو مکمل کر لیا جائے.
ہاں کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ گزشتہ 50-60 سال کے بہت سے شاعروں سے آپ کی ملاقات ہے، بہت سے واقعات کے آپ چشمدید شاہد ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اہم ادبی دستاویز ہوگی جس سے لوگ استفادہ کر سکیں گے۔
ادبی کے علاوہ بھی جو یہ ہماری مقامی سیاست ہے نا یہاں کی، اس کا اور اس میں یہ کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جو ہمیں فیلڈ میں ایڈمنسٹریشن میں نظر آتی ہے۔ کیا ادب اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو پاکستان کی سیاسی کروٹیں ہیں ان کا بھی کافی ذکر آتا ہے۔ پھر میرے ذاتی معاملات ہیں وہ بھی ہیں۔
اچھا بدلا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی سول سروس سے بھی بہت سے ادیب جو ہیں اس وہاں بھی تھے، اور جیسے قدرت اللہ شہاب یا الطاف گوہر صاحب یا مصطفیٰ زیدی اور آپ، تو جو آپ کی جو یہ جو سول سروس تھی جس میں ظاہر ہے کہ حاکم وقت کے ساتھ اطاعت اور اس کے احکامات کی تعمیل، تو اس کا آپ کی شاعری پہ کیا اثر پڑا؟
یہ تو بہت زیادہ اثر، ہر جو دن نکلتا ہے ہمیں نئے تجربے دیتا ہے۔ سول سروس میں ہمیں ایڈمنسٹریشن سے متعلق لوگ ہیں، ہمیں لوگوں کو پڑھنے کا، ان کے مسائل کو سمجھنے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے۔ اگر شاعری محض قافیہ اور ردیف کا قافیہ بندی نہیں ہے اور شاعری میں کوئی مواد آنا ہے جو کہ آنا چاہیے، تو اس میں سول سروس میں اس کا کافی مواقع ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے مسائل کے اوپر بات چیت کر سکیں۔
اس مختصر سی گفتگو کے بعد جناب مرتضیٰ بلاس نے اپنا کچھ کلام بھی سنایا، اس میں غزلیں اور نظمیں دونوں شامل تھیں۔ لیجیے سماعت فرمائیے دو غزلیں اور ایک نظم جناب مرتضیٰ بلاس۔
جو دشمن جان ہم کو مٹانے میں لگے ہیں، جو دشمن جان ہم کو مٹانے میں لگے ہیں، ان لوگوں کے ہم ناز اٹھانے میں لگے ہیں۔ جو دشمن جہاں ہم کو مٹانے میں لگے ہیں، ان لوگوں کے ہم ناز اٹھانے میں لگے ہیں۔ گردن ہے کہ اب تن سے جدا ہونے لگی ہے، گردن ہے کہ اب تن سے جدا ہونے لگی ہے، اور ہم ہیں کہ دستار بچانے میں لگی ہے۔ گردن ہے کہ اب تن سے جدا ہونے لگی ہے، اور ہم ہیں کہ دستار بچانے میں لگے ہیں۔ مانا ہے ہوا تیز مگر دکھ ہے تو یہ ہے، مانا ہے ہوا تیز مگر دکھ ہے تو یہ ہے، پروانے بھی اب شمع بجھانے میں لگے ہیں۔ مانا ہے ہوا تیز مگر دکھ ہے تو یہ ہے، پروانے بھی اب شمع بجھانے میں لگے ہیں۔ مسمار تو کر سکتے ہو پل بھر میں یہ، لیکن مسمار تو کر سکتے ہو پل بھر میں یہ، لیکن برسوں ہمیں اس گھر کے بنانے میں لگے ہیں۔ مسمار تو کر سکتے ہو پل بھر میں یہ، لیکن برسوں ہمیں اس گھر کے بنانے میں لگے ہیں۔ اور دشمن کی خوشی ٹھیک کہ جیت اس کی ہوئی ہے، دشمن کی خوشی ٹھیک کہ جیت اس کی ہوئی ہے، ہم ہار کے کیوں جشن منانے میں لگے ہیں۔ دشمن کی خوشی ٹھیک کہ جیت اس کی ہوئی ہے، ہم ہار کے کیوں جشن منانے میں لگی ہے۔ نیند اڑ گئی جن لوگوں کی آنکھوں سے انہیں آپ، نیند اڑ گئی جن لوگوں کی آنکھوں سے انہیں آپ، فردا کے حسین خواب دکھانے میں لگے ہیں۔ نیند اڑ گئی جن لوگوں کی آنکھوں سے انہیں آپ، فردا کے حسین خواب دکھانے میں لگے ہیں۔ اور وہ لوگ جو محروم سماعت ہیں انہی کو، وہ لوگ جو محروم سماعت ہیں انہی کو ہم قصہ غم اپنا سنانے میں لگے ہیں۔ وہ لوگ جو محروم سماعت ہیں انہی کو ہم قصہ غم اپنا سنانے میں لگے ہیں۔ گردن ہے کہ اب تن سے جدا ہونے لگی ہے، اور ہم ہیں کہ دستار بچانے میں لگے ہیں۔
واہ 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 بہت خوب۔
یہ دیکھیے ایک نظم کا عنوان ہے تذبذب،
جی
یہ ایک بڑی نفسیاتی بات ہے، غور کی طلب ہے۔
جی شاید
جو قربت فکر سے گزر کے بدن کی قربت کا خواب دیکھوں، تو خوف یہ ہے کہ میری جرت تیرے لیے جبر ہو نہ جائے۔ جو قربت فکر سے گزر کے بدن کی قربت کا خواب دیکھوں تو خوف یہ ہے کہ میری جرت تیرے لیے جبر ہو نہ جائے، اور جو اپنی خواہش کے گرد کوئی حصار کھینچوں، جو اپنی خواہش کے گرد کوئی حصار کھینچوں تو یہ بھی ڈر ہے کہ تو یہ سمجھے کہ میں تیرے جسم کے تقاضے سے بے خبر ہوں، جو اپنی خواہش کے گرد کوئی حصار کھینچوں تو یہ بھی ڈر ہے کہ تو یہ سمجھے کہ میں تیرے جسم کے تقاضے سے بے خبر ہوں۔ اس کا سب سے غزل جی سنیے، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کہیں تو آغاز باب ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کہیں تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔
واہ 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 واہ،
کتاب سادہ رہے گی کب تک، کہیں تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا، اور وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے، وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے، وہ کی جو اب کوئی دھم پر تو اس کا پتھر جواب ہو۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے، اٹھی جو اب کوئی اینٹ ہم پر تو اس کا پتھر جواب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکوت سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ اور آخری شعر یہ ہے کہ نہیں کہ یہ صرف شاعری ہے، نہیں کہ یہ صرف شاعری ہے، غزل میں تاریخ بے حسی ہے، جو آج شعروں میں کہہ رہا ہوں یہ کل شریک نصاب ہوگا۔
واہ واہ واہ،
نہیں کہ یہ صرف شاعری ہے، غزل میں تاریخ بے حسی ہے، جو آج شعروں میں کہہ رہا ہوں وہ کل شریف کے نصاب ہوگا۔
روبرو، ابھی آپ نے جناب مرتضیٰ برلاس سے ہمارا مکالمہ اور بعد میں ان کا کلام سنا۔ ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے۔
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے ایک اور مستقل سلسلے کی طرف، یعنی تفہیم غالب۔ ڈاکٹر سرفراز خان نیازی آج دیوان غالب کی غزل نمبر 190 کی تشریح کریں گے۔ یہ غزل خاصی معروف ہے لیکن مشکل، چنانچہ اس تشریح سے پہلے آپ یہ غزل سارا خان کی مترنم آواز میں سماعت فرمائیے۔ اس کا مقطع ہے، چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔
چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے۔ صحبت رندہ سے واجب ہے حضر، جائے میں اپنے کو کھینچا چاہیے, چاہنے کو تیرے کیا سمجھا تھا دل, بارے اب اس سے بھی سمجھا چاہیے, چاک مت کر جیب بے میں گل, کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے, کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے, دوستی کا پردہ ہے بیگانگی, منہ چھپانا ہم سے چھوڑا چاہیے, دشمنی نے میری کھویا غیر کو, کس قدر دشمن ہے دیکھا چاہیے, اپنی رسوائی میں کیا چلتی ہے صحیح, یار ہی ہنگامہ آرا چاہیے, یار ہی ہنگامہ آرا چاہیے, منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے, غافل ان میں طلعتوں کے واسطے, چاہنے والا بھی اچھا چاہیے, چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد, چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد, آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے, آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے.
اور آئیے اب سنتے ہیں اسی غزل کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
غالب کی غزل نمبر 190 آپ کی خدمت میں پیش ہے, اور اس غزل میں ایک خوبی یہ ہے کہ جو قافیہ ہے اس کا وہ بڑا مشکل طلب ہے, کیا کھینچا سمجھا چاہیے, اور چاہیے جو ہے اس کا استعمال اس لفظ کا مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے ہوا ہے شاعری میں. تو دیکھیے غالب کس طرح سے اس قافیہ اور ردیف کو اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے, یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے, گو آن ڈیزائر دا بیوٹیفل ونس ایز مچ ایز یو پلیز اینڈ اف دے وڈ ڈیزائر بیک دین واٹ ایلس وڈ یو وانٹ. دیکھیے انہوں نے کتنی خوبصورتی سے لفظ چاہیے کو انہوں نے چار جگہ استعمال کیا, چاہیے کہ مراد اجازت دینے کے بھی ہوتے ہیں اور جتنا چاہیے مقدار کا بھی اس میں ایلیمنٹ ہے. کہتے ہیں آپ محبوبوں کو جتنا چاہنا ہے آپ کو چاہیے ضرور, ان سے محبت ضرور کریں آپ جتنا دل جائے آپ کا, لیکن اگر اس کے جواب میں وہ بھی آپ کو کی طرف چاہت کا اظہار کریں مطلب پھر کیا چاہیے آپ کو اس کے علاوہ, تو ایک سوال بھی ہو گیا یہاں پر. صحبت رندہ سے واجب ہے حضر, جائے میں اپنے کو کھینچا چاہیے, شننگ دا کمپنی آف دا ریکش ونس از ایڈوائزبل, ان دا ٹیورن ون آٹ ٹو پل ون سیلف آؤٹ. کہہ رہے ہیں جو شرابی ہیں ان سے دوری جو ہے وہ بہتر ہے, دور رہیں ان سے. جائے میں شراب خانے میں سے اپنے کو کھینچا چاہیے, اب یہاں لب استعمال کیا انہوں نے کھینچنے کو, باہر نکالنے کو اپنے آپ سے یا اس سے علیحدہ کرنے کو, ایک اور معنی انہوں نے لفظ کھینچنے کے استعمال کر لیے. پھر کہتے ہیں کہ چاہنے کو تیرے کیا سمجھا تھا دل, بارے اب اس سے بھی سمجھا چاہیے, واٹ ڈڈ دا ہارٹ تھنک ڈیزائرنگ یو وڈ بی لائک, فائنلی ود دی ٹو این ایکسپلینیشن از نیڈیڈ. تو پہلے تو سوال کر رہے ہیں دل سے, کہنے گے اس نے کیا سمجھا تھا, کیا یہ آسان ہوگا کہ میں تمہیں چاہ سکوں یا تم سے عشق کر سکوں, اب وہ کہتے ہیں اس کی خبر لینا ہے مجھے دل کی کہ اس نے ایسا کیوں سوچا تھا اور مجھے اس بات کی ترغیب کیوں دی تھی. کہتے ہیں بارے اب اس سے بھی سمجھا چاہیے. سمجھا چاہیے کہ معنی یہ کہ ان کی خبر لی جائے, باز پرس ہو ان کی کہ یہ آپ نے کیوں سوچا اس میں کہ تمہیں چاہنا جو ہے وہ آسان ہوگا. چاک مت کر جیب بے ایام گل, کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے. ٹیئر ناٹ یور کالر انلیس اٹ از اے سیزن آف دا روز, ایٹ سم سائنس فرام دیٹ ڈائریکشن ٹو از نیڈیڈ. کہتے ہیں کہ جب تک کہ فصل گل نہ ہو تو گریباں چاک نہ کرو. کہنے کوئی تو اشارہ ہونا چاہیے ادھر سے بھی کہ فصل بہار جو ہے وہ آنے والی ہے. کچھ معنی اس کے گہرائی کے یہ ہیں کہ جب تک محبوب کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ہو اس وقت تک اپنی دیوانگی کا اظہار اس حد تک نہ کرو جو ضروری ہوتی ہے صرف محبوب کے اشارے پر, اور اس طرح اسے ضائع نہ کرو. دشمنی نے میری کھویا غیر کو, کس قدر دشمن ہے دیکھا چاہیے. اینمیٹی ٹورڈز می میڈ دا رائیول ٹو لوز آؤٹ, ہاؤ مچ آف این اینیمی ہی از, اٹ از ورتھ سینگ. میری دشمنی تھی, محبوب کی دشمنی جو مجھ سے تھی, جب اس نے میرے رقیب میں دیکھا کہ اس سے میرا کیا حال اور حشر ہوتا ہے, تو وہ محبوب کی محفل سے چلا گیا, اس نے چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں کس قدر دشمن ہے دیکھا چاہیے, کیا عمدہ خیال پیش کیا. کہنے گے اس کی دشمنی سے, محبوب کی دشمنی سے جو میرا دشمن تھا وہ چلتا بنا اور اب میں رہ گیا, تو یہ دشمنی تو نہ ہوئی, یہ تو دوستی کا اظہار ہوا کہ رقیب جو تھا وہ علیحدہ ہو گیا. دشمنی نے میری کھویا غیر کو, کس قدر دشمن ہے دیکھا چاہیے. کیا دشمنی دکھائی انہوں نے کہ آخر میں دوستی کا اظہار ہو گیا. دوستی کا پردہ ہے بیگانگی, منہ چھپانا ہم سے چھوڑا چاہیے. اے ویل آف فرینڈشپ از اسٹرینجنیس, یو آٹ ٹو کوئٹ ہائیڈنگ یور فیس فرام اس. کہتے ہیں کہ محبوب جو ہے وہ ہم سے بیگانگی کا اظہار کرتا ہے. دراصل یہ بیگانگی کسی دشمنی کے باعث نہیں ہے, بلکہ اس لیے ہے کہ وہ ہماری دوستی کا پردہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو, اس بات کا اظہار نہ ہو کہ ہماری محبوب سے دوستی ہے. اب یہاں پہ دوسرے مصرع میں کہتے ہیں منہ چھپانا ہم سے چھوڑا چاہیے. اب یہ اس محبوب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم سے منہ چھپانا صحیح نہیں ہے, یہ اس کا اطلاق جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اب تو پہلے مصرع میں تو کہتے ہیں دوستی کا پردہ ہے بیگانگی, منہ چھپانا ہم سے چھوڑا چاہیے, تو کوشش یہ کر رہے ہیں اس کی, محبوب کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بیگانگی کا دور جو ہے وہ ختم ہو. پھر کہتے ہیں اپنی رسوائی میں کیا چلتی ہے سہی, یار ہی ہنگامہ آرا چاہیے. ان برنگنگ ڈسگریس ٹو می نو ایفرٹس آف مائنڈ سکسیڈ, اونلی اے ٹمولٹ کریٹنگ بلوڈ از نیڈیڈ. کچھ مصرع یوں ہیں کہ پہلے کہتے ہیں اپنی, اس کے بعد رسوائی میں کیا چلتی ہے صحیح. ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے اس معاملے میں کہ ہم وہ چیزیں کریں جس سے ہماری رسوائی ہو. ہوں گے بدنام تو کیا نام نہ ہوگا اپنا, کچھ یہ ہے سلسلہ یہاں پر. کہنے ہمارا کوئی اس پہ حق نہیں ہے, کچھ نہیں چلتی ہماری. ہاں چلے تو اس وقت یار ہی ہنگامہ آرا چاہیے, جب تک کہ محبوب ہنگامہ آرا نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری رسوائی کا باعث جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کوئی. ہماری اپنی کوئی صحیح ایسی نہیں ہے جو ہم اپنی رسوائی کا سبب بن سکیں. پھر کہتے ہیں منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. ہی ہوز ہوپ وڈ بی ڈیپینڈنٹ آن ڈائنگ, ہز ہوپلیسنیس وڈ بی ورتھ سینگ. جب بات یہاں تک آ جائے کہ صرف جو ہمیں امید بچی ہے وہ اس بات کی کہ کسی طرح موت آ جائے, یہ عالم بیزاری ہے, تو اس کی ناامیدی دیکھا چاہیے. اس سے بڑھ کے اور ناامیدی کیا ہو سکتی ہے. پھر کہتے ہیں غافل ان مہتلتوں کے واسطے, چاہنے والا بھی اچھا چاہیے. کہتے ہیں او اگنورنٹ ون, فار دیز مون فیس بیوٹیز اے گڈ لکنگ لور ٹو از نیڈیڈ. بات بالکل صاف ہے, اپنی شکل تو دیکھیں آپ, عشق کرنے جا رہے ہیں ان ماتلتوں سے, اپنی شکل بھی تو دیکھیں. اور وہی انہوں نے کچھ اپنے مقطع میں عرض کیا ہے, کہتے ہیں چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے. وانٹنگ دوز پریٹی فیسڈ ونس اسد یو مسٹ لک ایٹ یور اون فیس ایز ویل. تو یہ دیتی ہے غالب کے غزل نمبر 190 جس میں انہوں نے ردیف چاہیے جو ہے اس کو اتنی مختلف طریقے سے استعمال کیا ہے. چاہیے کے معنی خواہش بھی ہو سکتی ہے, ایک سوال بھی ہو سکتا ہے, ایک طنز بھی ہو سکتا ہے. تو ہر طرح سے انہوں نے اس ردیف کو استعمال کیا اور ایک مرتبہ پھر اپنی مضمون آفرینی کا لاجواب نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا.
تفہیم غالب. دیوان غالب کی غزل نمبر 190 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی ادبی پیشکش سدا رنگ کا ایک اور مستقل سلسلہ کلام شاعر بزبان شاعر. آج کے شاعر ہیں جناب محبوب راہی.
یہ دیکھیے, میں کچھ منتخب کیا ہے, اس میں کچھ قطعات, کچھ دوستوں گزاریات اور کچھ غلطیات پیش کر دیتا ہوں.
جی
دیکھیں, عرض کرتا ہوں کہ ایک دو تین خطاب دیکھنے پہلے کہ شعور فکر و فن کی جستجو ہے, شعور فکر و فن کی جستجو ہے, شباب و بانس فن کی جستجو ہے, میرے افکار کے نیا بدن کو نئے پیر ہن کی جستجو ہے. دوسرا دیکھیں خطاب ہے, میری ذات طوفانوں کی زد پر میں لمحہ لمحہ گھٹتا جا رہا ہوں, مسائل پھیلتے جاتے ہیں جتنے میں اتنا ہی سمٹتا جا رہا ہوں. مسائل پھیلتے جاتے ہیں جتنے میں اتنا ہی سمٹتا ہوں. ایک خطاب دیکھیں کہ درد کی تہ میں ڈوب کر اکثر, درد کی تہ میں ڈوب کر اکثر غم کی موتی نکال لیتا ہوں, لوگ ساحل سے لوٹ آتے ہیں میں سمندر کھنگال لیتا ہوں. میں سمندر. اور چند روایات دیکھیں کہ کیا شے ہے خوشی, رونے کا مقصد کیا ہے, بیداری ہے کیا, سونے کا مقصد کیا ہے, میں ہوتا نہ دنیا میں تو کیا ہو جاتا, اور ہوں تو میرے ہونے کا مقصد کیا ہے. اور دیکھیے عرض کر رہا ہوں کہ سپنوں کے کھلونوں سے کہاں تک کھیلوں, محرومی کے صدمات کہاں تک کھیلوں, بجلی بھی تقدیر سواروں کیسے, کیا نظمیں جہاں ہاتھوں میں اپنے لے لوں, کیا نظمیں جہاں ہاتھوں میں اپنے لے لوں. اور دیکھیے پیش کر رہا ہوں کہ یخ بستہ ہواؤں میں چھٹر جاؤ گے, لمحات کی گربوں سے بکھر جاؤ گے, جیتا ہوں میں صدیوں سے جن حالات کے بیچ, ایک سال بھی تم لوگے تو مر جاؤ گے. ایک سال بھی تم لوگے تو مر جاؤ گے. غزل کے مطلب دیکھیں کہ تم جو کہتے ہو بڑی ہے تو بڑی ہے دنیا, ورنہ دیکھو میرے قدموں میں پڑی ہے دنیا. ورنہ دیکھو میرے قدموں میں پڑی ہے دنیا. بار یادی کی اجازت نہیں حاصل اس کو, بار یادی کی اجازت نہیں حاصل اس کو, منتظر کب سے میرے در پہ کھڑی ہے دنیا, منتظر کب سے. اور دیکھیں کہ اگر اللہ کی مہدانیت تسلیم کرتے ہو, اگر اللہ کی مہدانیت تسلیم کرتے ہو تو پھر انسان کو خانوں میں کیوں تقسیم کرتے ہو, تو پھر انسان کو خانوں میں کیوں تقسیم کرتے ہو. تمہارا قول کیوں کر معتبر ٹھہرے کہ تم اس میں, تمہارا قول کیوں کر معتبر ٹھہرے کہ تم اس میں, کبھی تنسیخ کرتے ہو کبھی ترمیم کرتے ہو. ایک چھوٹی بہت غلط کچھ دیکھیں کہ بظاہر اس کا قد اونچا بہت ہے مگر اندر سے وہ چھوٹا بہت ہے. مگر اندر سے وہ چھوٹا بہت ہے, بڑے اخلاص سے ملتا ہے مجھ سے, مجھے اس شخص سے خدشہ بہت ہے, مجھے ایک شخص سے خدشہ بہت ہے. عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سی چھاؤں تھوڑا سا اجالا ہمارے واسطے اتنا بہت ہے, ہمارے واسطے اتنا بہت ہے. اور حوث کو کم ہے الباب دو عالم, قناعت کے لیے تھوڑا بہت ہے, قناعت کے لیے تھوڑا بہت. اس وجہ سے کچھ جیسے دنیا کا نہیں رکھا ہے, جی کا نہیں رکھا, حالات نے لوگوں کو کبھی کا نہیں رکھا, حالات نے لوگوں کو کہیں کا نہیں رکھا. شیر دیکھیں کہ پستی نے, اور ایک مرتبہ پیش کر رہا ہوں کہ پستی نے ہمیں عرصے بنی کا نہیں رکھا, بھی ایسی بلندی کے زمین کا نہیں رکھا. کی ایسی بلندی کے زمین کا نہیں، الخداؤں کے سجدے اسے دہلیز پہ جس تسکی کرائے، سجدے اسے دہلیز پہ جس تسکی کرائے، انسان بھرم اپنی جبین کا نہیں رکھا،
بہت ہو
اور اسکداؤں کی قسمت نے گداؤں کو عطا کی کبھی شاہی، شاہوں کو کبھی نانے دینے کا نہیں رکھا، کیوں بھیجا مجھے بزم خرابات میں عرب، کیوں مجھ کو جہاں کا تھا وہیں کا نہیں رکھا، کیوں مجھ کو جہاں کا تھا وہیں کا نہیں رکھا. ہاں جی غزل کو دیکھیں کچھ مزید شعر کے، پھر لا کے دست بریدہ نہیں لکھا، ہم نے کبھی باتیں کا قصیدہ نہیں لکھا، ہم نے کبھی باتیں کا قصیدہ نہیں لکھا، اور عادات خبیثہ کی نہ توصیف کبھی کی، عادات خبیثہ کی نہ توصیف کبھی کی، ہم نے انہیں اوصاف حمیدہ نہیں لکھا،
واہ 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 بہت ہو،
ہم نے انہیں اوصاف حمیدہ نہیں لکھا، اور حامی رہے کچھ اتنے بھی ہم امن و فتنے کے، حامی رہے کچھ اتنے بھی ہم امن و فتنے کے، حالات قصیدہ کو قصیدہ نہیں لکھا، حالات قصیدہ کو قصیدہ نہیں لکھا، اور دنیا کے کسی در پہ جھکایا نہ دلی کو، دنیا کے کسی در پہ جھکایا نہ دلی کو، سر اپنا کبھی ہم نے خمیدہ نہیں لکھا. دیکھیں کہ دہشت کا پھر الزام بھی کر رکھا ہمارے، ظالم نے ہمیں ظلم رسیدہ نہیں لکھا، ظالم نے ہمیں ظلم رسیدہ نہیں لکھا، باطل بھی یہ کہتے گواہوں کی شہادت، لکھا ہے سنگا اسے دیدہ نہیں لکھا. اور مقتا ہے سن کہ مخلص تو مجھے لکھ دیا احباب میرا ہی، لیکن مجھے اخلاص جزیدہ نہیں لکھا، لیکن مجھے اخلاص جزیدہ بہت بہت شکریہ.
کلام شاعر بزبان شاعر جناب محبوب راہی اپنا منتخب کلام پیش کر رہے تھے جن میں قطعات، رباعیات اور غزلیں شامل تھیں.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اور اب آخر میں حاجرہ مسرور کا افسانہ چراغ کی لو سنا رہے ہیں خالد حمید.
شام کی بڑھتی ہوئی اداس تاریکی میں سامنے کی ہر چیز آہستہ آہستہ دھندلی پڑتی جا رہی تھی. اس نے نظریں پھرا پھرا کر لکھوری اینٹوں سے بنی ہوئی بغیر پلستر کی دیواروں کو دیکھنا شروع کیا جو اندھیرے میں ڈوب کر بھیانک ہوتی چلی جا رہی تھیں، جیسے وہ سیاہ رنگ میں نہا گئی ہوں. اندھیرا اور تنہائی. اس کا جی الٹنے لگا تو کھانستی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی. اسے اپنے باپ کا انتظار تھا جو کام پر سے آ کر جانے کہاں چلتا بنا تھا. نہ جانے کہاں بیٹھ رہے ابا، یہ خیال نہیں آتا کہ اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا میرا. وہ جھنجھلاہٹ میں رہ رہ کر بس یہی سوچ رہی تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زور زور سے رونے لگے، لیکن آنسوؤں کا ذخیرہ جیسے حلق میں اٹک کر رہ گیا تھا، اس سے رویا بھی نہ گیا. اس نے دوبارہ الجھ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو ہر طرف بس یوں نظر آنے لگا جیسے نئے سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچے سامنے کی اندھیری کوٹھڑی سے نکل نکل کر سارے گھر میں گھوم پھر رہے ہوں. اس کے ذہن پر ان ڈھانچوں کی ہڈیوں کی چٹخ اور نئے سفید کپڑوں کی مدھم کھڑکھڑاہٹ اس طرح چھا گئی کہ وہ آنکھیں میچ کر دوبارہ چارپائی پر اڑک گئی، بالکل بے حس و حرکت جیسے اس کا دم ہی نکل گیا ہو. سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچوں کی ہڈیوں کی چٹخ اور کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ، یہ تو بس اس کا وہم ہی وہم تھا. کچھ دنوں سے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی بہت کمزور ہو گیا تھا. رات تو خیر رات ہی تھی، وہ دن دوپہر بھی اکثر یہی وہم کرتی، بس جدھر بھی نظر جما کر دیکھتی یہی لگتا کہ کوئی سفید سفید کپڑوں میں لپٹا چلا رہا ہے. بالکل اسی وضع کے کپڑے جو اس کی ماں کو مرنے کے بعد پہنائے گئے تھے. دروازہ مانوس طریقے پر چرمرایا اور پھر کھٹ سے بند ہو گیا. اور اس نے کپ کپا کر آنکھیں کھول دی. جب کچھ نظر نہ پڑا تو مری ہوئی آواز میں بولی, کون ہے؟
میں ہوں اچھن.
یہ اس کے باپ کی آواز تھی.
کہاں تھے ابا؟ میرا دل اکیلے میں گھبرا رہا تھا.
اس نے شکایت کی تو جیسے اس کے حلق میں آنسوں کا ذخیرہ دوبارہ پھنس گیا اور آنکھیں تپنے لگیں.
ذرا کام سے گیا تھا, چراغ نہیں جلایا.
باپ نے چارپائی کے پائے سے ٹھوکر کھائی تو جھلا کر پوچھا اور اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا.
دیا سلائی نہیں تھی.
یہ لو دیا سلائی.
باپ نے جیب سے دیا سلائی نکال کر ایک بیڑی سلگائی تو دیا سلائی کی روشنی میں اس کا چہرہ بڑا وحشت زدہ نظر آیا. الجھی ہوئی کھچڑی داڑھی, ہونٹوں پر اوندھی ہوئی مونچھیں, لکیروں سے پٹی ہوئی پیشانی اور روبلی ہوئی آنکھیں تیلی جل کر ایک ننی سی سرخ کمان کی طرح خم کھا گئی اور چرمراتی ہوئی بیڑی کا دھواں چھوٹے سے آنگن میں پھیل گیا. وہ کھانستی ہوئی پٹی پر زور دے کر اٹھ بیٹھی. بیڑی کے دھوئیں سے اس کا جی متلا رہا تھا.
کیسا جی ہے اچھن؟
باپ نے بیڑی کا ایک طویل کش لیا تو ہلکی سی سرخ روشنی میں اس کی ابلی ہوئی آنکھیں چمک گئیں.
بیڑی نہ پیو ابا, اس کے دھوئیں سے میرا جی الٹتا ہے.
اور وہ اپنے بخار سے بھاری سر کو کندھوں پر جھکا جھکا کر بیزاری سے کھانسنے لگی. باپ کو غصہ آ گیا. کتنی دیر بعد اس نے بیڑی سلگائی تھی. جب سے بیڑی کا بنڈل 6 پیسے کا ہو گیا تھا وہ تمام دن اور رات میں صرف 4 بیڑیاں پیتا. مارے طلب کے جمائیوں پر جمائیاں آتی لیکن اپنا جی مارتا. اور اس وقت بیٹی نے حکم لگا دیا کہ نہ پیو.
تیرا جی تو ہر بات میں الٹا کرتا ہے, کچھ دماغ چل گیا ہے تیرا,
باپ نے تیز آواز میں کہا. اور اچھن بغیر کچھ جواب دیے اٹھی اور دیا سلائی کی ڈبیا لے کر دالان میں رینگ گئی. گھر کے سنسان تاریکی میں دیا سلائی کے رگڑنے کی آواز گونجی اور سیاہ تاخ میں رکھے ہوئے چراغ پر مدھم سی لو چمکنے لگی. بوسیدہ دالان کے ستون کا سایہ چھوٹے سے آنگن سے گزر کر سامنے کی دیوار تک چڑھ گیا تو اچھن نے دیا سلائی کی ڈبیا مٹھی میں دبا کر اپنا سر تاخ کے برابر ٹیک دیا اور پتلیاں پھرا کر چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی لو کو دیکھنے لگی. باپ نے بیڑی چارپائی کی پٹی پر رگڑ کر بجھا دی اور اسے دوبارہ پینے کے خیال سے اپنے کان پر جما کر اچھن کی طرف دیکھا تو اسے جیسے تھچکا سا لگا. اندھیرے میں پناہ ڈھونڈتی ہوئی روشنی میں وہ اس طرح کھڑی ہوئی بڑی بھیانک لگ رہی تھی. ہڈیوں پر منڈی ہوئی سیاہ کھال, الجھے الجھائے چون جیسے بال, کھلے ہوئے ہونٹ اور پھری ہوئی پتلیاں, بس جیسے وہ دیوار سے ٹک کر مر گئی ہو. ابھی دوسرا ہی سال تو تھا کہ باپ نے اچھن کی ماں کو بالکل اسی حالت میں بستر پر پڑے دیکھا تھا, کھلے ہوئے ہونٹ اور پھری پتلیاں. یہ دیکھ کر وہ بجائے رونے دھونے کے گزوں نئے کپڑے کے پھیر میں پڑ گیا تھا. چیتڑوں گدڑوں پر پڑا ہوا غریب عورت کا بے جان جسم, اسے دنیا کے قاعدے کے بموجب کفن چاہیے تھا. گزوں نیا تھان پر سے اترا ہوا کپڑا, چاہے وہ زندگی میں ایک عرصے سے چھالیٹن کے گھیر گھار والے پاجامے کو ترستی ہی رہی ہو, مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کو امیروں کی برابری کرنے کا بس ایک ہی تو موقع ملتا ہے دنیا میں, اور وہ ہے مرنے کے بعد صرف کفن لینے کے بارے میں. آہا, اصل بات تو یہ ہے کہ غریب پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد امیروں کی برابری کر لیں. تو اچھن کی ماں کے لیے کفن چاہیے تھا اور اس کے لیے اچھن کا باپ انتہائی فکر مند تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اچھن کی ماں زندگی میں ہر ایک کے سامنے لیرے لیرے کپڑوں میں پھری تھی, اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وہ قبر میں بھی یوں ننگی کھلی رکھ دی جاتی, وہاں جہاں فرشتے جواب سوال کرنے آتے ہیں. بھلا وہ فرشتے کس طرح اس ننگ دھڑنگ عورت کی قبر میں ٹھہر سکتے؟ بس اسی لیے اس نے جان پہچان والوں کے دروازے کھٹکھٹائے. ادھر ادھر بہت دوڑا بیچارہ, لیکن کہیں سے بھی اتنے روپے کا انتظام نہ ہو سکا کہ کفن خریدا جا سکتا. انتظام ہوتا بھی تو کیسے؟ اس کی جان پہچان والے ہی کون سے دو وقت پیٹ بھر کھانے والوں میں سے تھے؟ آخر وہ سب کی طرف سے مایوس ہو کر اپنے مالک کے پاس گیا. جن کی دکان پر وہ 10 روپے مہینے کے عوض صبح سے شام تک حساب کتاب لکھا کرتا تھا. اس نے اپنی الجھی ہوئی میلی داڑھی کو آنسوؤں سے بھگو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ مالک، میرے گھر میں بے کفن کی لاش پڑی ہے، کچھ قرض. اور مالک نے بات کاٹ کر نرم لہجے میں جواب دیا،
منشی جی، یہ اللہ کے گھر کا کام ہے، قرض نہیں، لو یہ روپے، ادا کرنے کی فکر نہ کرنا.
تاجر مالک نے 25 روپے دکان کے دوسرے نوکروں کو دکھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، اس خیال سے کہ اللہ میاں کے گھر اس کے بدلے ثواب ملے گا. اللہ ری تجارت. اس واقعے سے 2 روز قبل کی بات تھی کہ اس نے انہی مالک سے 2 روپے اپنی تنخواہ میں پیشگی مانگے تھے تاکہ وہ سسکتی ہوئی اچھن کی ماں کو حکیم صاحب کا لکھا ہوا نسخہ پلا سکے، لیکن مالک نے اس پوری طرح چھڑک دیا تھا کہ وہ کسی کے زندہ رہنے کا ٹھیکے دار نہیں، اور اب موت کے نام پر اکٹھے 25 روپے. اوف، وہ غریبوں کو کفن دینے میں کتنے فراخ دل تھے، اور کتنا اچھا اصول تھا ان کا کہ کفن لے لو، دوا مت لو، کیونکہ دوا تو دنیا میں ہی ہضم ہو جاتی ہے اور کفن تو قیامت تک کے لیے فیاضی کی دلیل ہوتا ہے. روٹیوں کو ترستی، کپڑے کو بلکتی، اور حکیم صاحب کا نسخہ پینے کو سسکتی ہوئی اچھن کی ماں ایک دم 25 روپے کا خرچ کروا کے زمین میں جا چھپی. اور اب اچھن باپ فکر مند آنکھوں سے اچھن کو تک رہا تھا، جو اب تک بے حس و حرکت دیوار سے سر ٹیکے چراغ کی مدھم لو کو پتلیاں پھرائے تکے جا رہی تھی. ماں کے مرنے کے بعد سے اسے بھی نہ جانے کیا ہوتا جا رہا تھا، بس گھلتی ہی چلی جا رہی تھی. وہی ماں کسی ٹھسکے دار کھانسی اور ہلکا ہلکا بخار، ادھر پڑی ہے، ادھر پڑی ہے. باپ غریب اس کی حالت کو سمجھتا تو خوب، مگر وہ علاج کیا خاک کرتا. زیادہ سے زیادہ وہی خیراتی ہسپتال کی دوائیں، جن میں لڑائی شروع ہونے کے بعد سے دوا تو برائے نام تھی، ہاں پانی ہی پانی تھا. سرکاری ہسپتال میں دی جانے والی دوائیں سرکاری دبدبے کا خیال نہ کرتے ہوئے الٹا نقصان ہی کرتی. وہ جب اچھن کی ماں کے لیے کچھ نہ کر سکا تو اچھن کے لیے کہاں سے ڈاکٹر پکڑ لاتا؟ پہلے بھی 10 روپے پاتا تھا اور اب بھی. ہاں، روپے کی قیمت بازار میں پہلے سے کہیں زیادہ گھٹ گئی تھی. جب اچھن کی ماں مری تو بازار میں آٹا 4 سیر روپے کا مل جاتا تھا، اور اب 2.5 سیر بھی مشکل سے ملتا. ہر چیز مہنگائی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، لیکن دکان کا پرانا منشی اتنا ہی سستا تھا جتنا 20 سال پہلے. اس کی آنکھوں کے سامنے لڑائی شروع ہونے سے قبل جو چیزیں 2 پیسے کو لے کر دکان میں بھری گئی تھیں، وہ لڑائی شروع ہوتے ہی مہنگی ہوتی گئیں، یہاں تک کہ 2 پیسے کی چیز نے 8-10 گنا نفع کمایا. گویا چیزیں جیسے جیسے پرانی ہوتی گئیں ویسے ویسے قیمتی بھی. لیکن اس پرانے منشی کے 10 روپے کی قیمت بازار میں گھٹتی ہی چلی گئی. دکان میں ہن برس رہا تھا، مالک کے نام پر بینک میں سونے چاندی کے پہاڑ کھڑے ہو رہے تھے، تو اسے کیا؟ وہی مسئلہ کہ بی عید آئی، جواب ملا دور موئی، تجھے اپنی ٹکیا روٹی سے مطلب. اسے تو جیسے اپنے 10 روپوں کے سائے میں بیٹھا دیا گیا تھا، جہاں ضروریات زندگی کی قیمتوں کا دائرہ روز بروز تنگ ہی ہوتا جا رہا تھا. اس نے سنا کہ مل مزدوروں نے مہنگائی بھتہ لینا شروع کر دیا ہے، کسانوں کی بن آئی، معمولی دکانوں کے ملازموں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا، اور یہاں تک کہ بوجھ اٹھانے والوں نے بھی اپنی مزدوری بڑھا دی. تو اس کے دل میں بھی امنگ اٹھی کہ مالک سے صاف کہہ دے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ. لیکن شاید مالک نے اس کا خیال بھانپ کر پہلے ہی سے ہر وقت سنانا شروع کر دیا کہ منشی جی، بڑھاپے سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب گھر بیٹھو نوکری چھوڑ کر. یہ دیکھو، تم نے حساب میں اتنی اتنی رقم ابھی تک نہیں جوڑی. مجھے منشیوں کی کمی نہیں ہے، میں تو تمہارے پرانے ہونے کا خیال کرتا ہوں، سمجھے؟ آئے دن یہ سن سن کر اس کا جی سوکھ تھا کہ کہیں ان 10 روپوں کے بھی لالے نہ پڑ جائیں، اور وہ اس دن کو کوستا جب اس کے دل میں تنخواہ بڑھوانے کا منحوس خیال آیا تھا. اچھن سوکھتی جا رہی تھی، اس کے لیے وہ انتہائی فکر مند تھا. پاس پڑوس والے کہتے کہ منشی جی، جب لونڈیا کو کھلا پہنا نہیں سکتے، بیمار ہے تو کوڑی کی دوا نہیں دے سکتے، تو اسے اپنے گھر بار کا کر دو. کھائے گی پہنے گی تو آپ ہی آپ اچھی ہو جاوے گی. لیکن مشورہ دینے والے جیسے سوچتے ہی نہ تھے کہ غریب کی لڑکی غریب ہی کے گھر جائے گی. کسی 10-12 روپے پانے والے کی عورت کیا پہنے گی اور کیا کھائے گی؟ آخر اچھن کی ماں بھی تو شوہر والی تھی. کون سا سکھ اٹھا لیا غریب نے؟ اچھن کو اس قدر عجیب طریقے سے کھڑے دیکھ کر باپ کی طبیعت الجھتی ہی چلی جا رہی تھی. اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں وہ اس کے بیڑی پینے کے بارے میں تو اتنی رنجیدہ نہیں ہو گئی.
اچھن اس طرح کیوں کھڑی ہے؟ اب میں بیڑی نہیں پیوں گا.
کچھ نہیں ابا.
اس نے دیوار سے سر اٹھا کر غور سے باپ کی طرف دیکھا.
میں سوچ رہی تھی کہ چراغ کی لو بڑھا دوں ذرا.
اس کے لہجے میں بڑی آرزو اور خوش آمد تھی. لیکن یہ سن کر باپ پر سے جیسے بھاری بوجھ ہٹ گیا. اتنی معمولی سی بات تھی جس کے لیے وہ اتنی دیر سے یوں کھڑی تھی. اس نے سوچا سچ مچ اچھن کا دماغ چل گیا ہے. اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے کا خیال اس کے نزدیک پاگل پن تھا. مگر آخر کیوں؟ اس نے کہا,
جانتی ہے کہ اٹھواروں میں کہیں 2 پیسے کا مٹی کا تیل نصیب ہوتا ہے. اس پر بھی بھیڑ بھاڑ میں پیروں کا قیمہ بنتا ہے, کپڑے پھٹتے ہیں. کب سے کہہ رہا ہوں کہ تیل پر کنٹرول ہے اور تو ہے کہ روز روز لو بڑھانے کی ضد کیا کرتی ہے.
تو کیا فائدہ ایسے اجالے سے؟ دکاندار اتنا تیل بھی نہ دیا کرے, اس سے تو اندھیرا پڑا رہے, نام تو نہ ہو چراغ چلنے کا.
اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی آرزو کے ننے ننے دیے اچانک بجھ گئے.
فائدہ وائدہ کچھ نہیں معلوم مجھے, بس اتنا ہی تیل ملے گا کہ چراغ جلتا رہے.
باپ کی آواز تیز ہو گئی جیسے اس احساس نے اسے غصہ دلا دیا ہو.
چاہے روشنی نہ ہو.
اس کے ہونٹ پھڑک اٹھے.
ہاں.
باپ کا جواب گھر کی سنسان نیم تاریکی کو اور بھی تاریک کر گیا.
میرا تو جی الٹتا ہے ایسے اجالے سے,
اس نے مردہ سی آواز میں کہا. لیکن باپ نے کوئی جواب نہیں دیا. جیسے وہ بیٹی کے بات بات میں جی گھبرانے سے ناراض ہو گیا ہو. وہ مایوس ہو کر لڑکھڑاتی ہوئی دالان سے نکل آئی اور اپنی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی. اسے اپنے ابا پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ اس برائے نام روشنی پر قناعت کیوں کرتے ہیں؟ مٹی کا تیل اسے روزانہ کیوں نہیں ملتا؟ جبکہ گلی کے نکڑ والے خوبصورت 2 منزلہ گھر میں تمام رات بڑی بڑی لالٹینوں کی روشنی ہوتی رہتی ہے. لیکن اس کا جھنجھلایا ہوا دماغ یہ سوچ ہی نہ سکا کہ اگر تیل لڑے بھیڑے ملنے بھی لگے تو اس مت کے لیے 2 پیسے روز کس کے گھر سے آئیں گے, جبکہ اس کے باپ کو سخت محنت کی قیمت صرف اتنی ہی ملتی ہے کہ وہ جیے تو کیا, ہاں جینے کی بھونڈی سی نقل اتارتا رہے. بالکل اس طرح جیسے سیاہ تاک میں رکھا ہوا چراغ جس کی مدھم روشنی پر چاروں طرف سے اندھیرا منڈلا رہا تھا. اچھن پیچتاب کھاتی اپنی چارپائی پر لڑک گئی. اس کا جی گھبرا رہا تھا اور ہر طرف سے سفید نئے کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے رو کر اپنے ابا کی قناعت پسندی کا ڈھنڈورا پیٹے, لیکن اس سے رویا بھی نہ گیا. آنسوں کا ذخیرہ تو جیسے حلق میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا.
چراغ کی لو, حاجرہ مسرور کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سادہ رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے, میں ہوں اسد نذیر.